مرشدنا و مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا منصور صاحب دامت برکاتہم نے یہ نعت شریف کے اشعار حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو سنائے تھے, تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بہت پسند فرمائے تھے. نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ ہی منہ سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ ہی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے, اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے, اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا. آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو, آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو, سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو, سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے, اہل بیداد کا دل پگھل جائے گا. سنتے ہی آیتِ بت شکن کی خبر, سنتے ہی آیتِ بت شکن کی خبر, کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آیتِ بت شکن کی خبر, کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آیتِ بت شکن کی خبر, سنتے ہی آیتِ بت شکن کی خبر, کفر ایمان کے سانچے میں ڈل جائے گا. سنتے ہی آیتِ بت شکن کی خبر, کفر ایمان کے سانچے میں ڈل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ کی منہ سے نکل جائے گا. کملی والے فقط کملی والے نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, کملی والے فقط کملی والے نہیں, ان پہ شیدا گئے آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں, ان پہ شیدا گئے آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں, کملی والے فقط کملی والے نہیں, ان پہ شیدا گئے آسمان و زمین. کملی والے فقط
کملی والے نگی ان پہ شہدا گئے آسمانوں زمین آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا
سب کہے ماشاءاللہ
ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا پیر رکھ دیں تو پتھر پگھل جائے گا ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا ایک اشارے میں سورج پلٹ جائے گا ایک اشارے میں سورج پلٹ جائے گا پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا ایک اشارے میں سورج پلٹ آئے گا پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم
سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبرائیل کہنے لگے سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبرائیل کہنے لگے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گجل جائے گا یا حبیب خدا رب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گجل جائے گا سنتے گیا یت بت شکن کی خبر کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی چاہے کم گئے مدینے پہنچ کر کے بھی چاہے کم گئے مدینے پہنچ کر کے بھی سارا ارمان اپنا نکل جائے گا کیا یہ کم گئے مدینے پہنچ کر کے بھی سارا ارمان اپنا نکل جائے گا آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا آمنا کی ذرا گود بھرنے تو دو سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا
ارشادات درد دل میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظات ہیں ارشادات ہیں جو جنوبی افریقہ میں حضرت والا کے ہوئے اور ان کو محفوظ کرنے والے اور نقل فرمانے والے اور اس کی محافظت کرنے والے اور اس کو ہم تک پہنچانے والے ہمارے پیارے محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق زماں قلندر وقت حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. غیر اختیاری ذکر موجب قرب نہیں. پارک میں جنوبی افریقہ کی ایک خاص چڑیا جس کی بولی پر کئی سال پہلے حضرت والا نے بتایا تھا کہ یہ حق تعالی کہتی ہے. کیسٹ میں آواز ہے, اس کو سنیں تو بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. کسی کو اس کا احساس نہیں تھا. حضرت والا کے توجہ دلانے پر سب کو احساس ہوا کہ واقعی بالکل صاف حق تعالی کہتی ہے. وہی چڑیا پارک میں بول رہی تھی تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کیا کہتی ہے. مولانا منصور صاحب نے عرض کیا, حضرت والا نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ حق تعالی کہتی ہے. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر اختیاری ذکر موجب قرب نہیں ہے. نافع تو ہوگا لیکن موجب قرب نہیں. ارادہ کر کے اپنے اختیار سے ذکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہی شرف, اصل انسان کا شرف ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اللہ کو یاد کرتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں اختیار دیے ہوئے ہیں کہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور اللہ کو یاد بھی کر سکتا ہے, نافرمانی بھی کر سکتا ہے, فرما برداری بھی کر سکتا ہے. پھر جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں انسان کی فطرت میں, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فألہمہا فجورہا وتقواہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں مادے دیے. فطرتاً اس کے اندر دونوں مادے ہیں, گناہ کا مادہ بھی ہے اور اطاعت اور فرمبرداری کا بھی ہے. فجور کو پہلے مقدم فرمایا. یہاں ایک اور نقطہ حضرت والا نے بڑا عجیب فرمایا کہ فجور کو پہلے کیوں مقدم فرمایا, گناہ کو کیوں مقدم فرمایا. تو فرمایا کہ اس لیے کہ تقوی کی بریانی پکتی ہی گناہ کے تقاضے کو دبانے سے. تقوی کی جو بریانی ہے وہ جبھی پکتی ہے کیونکہ یہ جو گناہ کا مادہ ہے یہ ایسا ہے جیسے ایندھن. گناہ کا تقاضا ایندھن ہے, اس کو دبانے سے ہی تقوی کا حمام روشن ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اب دونوں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں اور اختیار انسان کو دے دیا کہ تم چاہو تو میری طرف آ جاؤ میری اطاعت اور فرما برداری کر کے, اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اختیار تمہیں ہے تو تم, لیکن تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے. دونوں مادے رکھ دیے. اب یہ اپنے اختیار سے اپنے گندے تقاضوں کو دبا کر جب اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے اور اللہ کے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ موجب قرب ہوگا. اور جانور چونکہ اس کا مکلف نہیں ہے, اس کے اندر دونوں مادے ہیں نہیں. جو چیز اس اللہ تعالیٰ نے اس کی عادت میں رکھ دی, جیسے بولنا جیسی اس کی آواز, تو وہ ویسے ہی بولتا رہتا ہے. جیسے حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کتنی قومیں پیدا فرمائیں اور کتنی زبانیں پیدا فرمائیں, تو فرمایا کہ یہ اس میں راز کیا ہے کہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا بلکہ انسانوں کی مختلف بھانت بھانت کی بولیاں عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت انسانی کا شرف ہے. تو یہ طرح طرح کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں یہ اسی لیے بنائی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہو. اور جانور جو ہے وہ چونکہ اس کا مکلف نہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ انگلینڈ کی بلی بھی میاؤں ہی کہے گی, اور بنگلہ دیش میں ہوگی بلی تو بنگالی میں نہیں کہے گی بلکہ وہ بھی میاؤں ہی بولے گی. پاکستان کی بلی ہوگی وہ بھی میاؤں بولے گی. اگر انگلینڈ میں گدھا ڈھینچوں کرے گا تو یہاں پاکستان کا گدھا بھی وہی کرے گا. لیکن انسانوں کی زبانیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھ دی تاکہ الگ الگ زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. تو فرمایا کہ ارادہ کر کے اپنے اختیار سے ذکر کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. غیر ارادی غیر اختیاری ذکر پر ثواب نہیں ملتا, ارادی اور اختیاری عبادات پر ثواب ہے. ذکر میں اعتدال مطلوب ہے. بعض اشخاص ایسے ملے کہ بیٹھے ہیں اور بلا ارادہ گردن ہل رہی ہے, لا الہ الا اللہ. میں نے کہا کہ تمہاری گردن تو گردان کرنے لگی, یہ ٹھیک نہیں ہے. مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہاں گردان کے لفظ سے بہت لطف آیا, یعنی گردن گردان کرنے لگی. آج کل ہر وقت ذکر کرنے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کا مزاج غیر معتدل ہو جائے، کوئی مشفق باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اتنی خدمت کرے کہ اس کا مزاج غیر معتدل ہو جائے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ معتدل المزاج بنائے جاتے ہیں، جب مزاج میں اعتدال نہ رہا تو اخلاق بھی غیر معتدل ہو جائیں گے۔ کہ یہ نقصان، حالانکہ ذکر اللہ تو نفع کی چیز ہے، لیکن حضرت نے اس کی مثال یہ دی کہ بھائی ذکر اللہ کا بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت ہی محدود طاقتوں کا مالک ہے، بلکہ بہت کمزور ہے، اللہ نے بنایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالی خود اعلان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ کیا بات ہو رہی جی، ہاں ذکر کی مثال حضرت نے یہ فرمائی، غیر معتدل کیسے ہو جاتا ہے، ذکر تو نافع ہے لیکن اس کی مثال حضرت نے ایسے فرمائی کہ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو 500 ملی گرام کی ایک دوا لکھ کے دے کہ بھائی یہ روزانہ ایک 500 ملی گرام کی ایک کیپسول یا ٹیبلٹ کھا لیا کرو، تو وہ سوچے گھر جا کے کہ ڈاکٹر نے مجھے 5 دن 500 ملی گرام کی گولیاں کھانے کو کہی ہیں، تو میں یہ بجائے 10 دن کھانے کے 5 دن کھانے کے بجائے ایک ہی وقت میں ساری کھا لیتا ہوں، تو بھائی اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس کا تو مرض یا تو اور بڑھ جائے گا یا کوئی اور مرض پیدا ہو جائے گا یا موت واقع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے جو ذکر جو ہے ہمیشہ نافع ہوتا ہے، اور ذکر میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ بادشاہ کے ہوا نہیں کھل رہی تھی، تو اس کے پیٹ میں بہت درد تھا، اس نے بڑے حکیموں کا علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو کسی وزیر نے جو نیک بخت تھا اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ ایک بزرگ ہیں وہ دم کر دیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، مرض کو افاقہ ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو بلوا لیجئے۔ بادشاہ نے ان کو بلوا بھیجا، تو وہ آ کر جو دم کرنے لگے تو ایک وزیر بہت ہی دنیا دار تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا تم بول رہے ہو، اتنے بڑے بڑے حکیم یہاں آ گئے اور اس سے تو کچھ ہوا نہیں، اور تمہارے اس وظیفے سے کیا ہوگا۔ وہ دنیا دار تھا، شیطان قسم کا، تو انہوں نے کہا بزرگ نے کہ اچھا تو انتہائی کتا آدمی ہے۔ وہ تو بہت غصے ہوا وزیر، اور اس کے اوپر جو ہے چڑھ دوڑا اور جوتے لے کے اس کو مارنے کو دوڑا ان بزرگ کو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ تمہیں کہا کتا اور تمہارا یہ حال ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اللہ کو یاد کر کے اس پہ دم کر رہا ہوں، تو اس میں کیسے نفع نہیں ہوگا، میرے انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلا اور تمہارا یہ حال ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ذکر اللہ ہے وہ تو نافع ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی مقدار بھی ایک حد ہونی چاہیے، اور اس سے تحمل نہیں رہتا۔ اس وجہ سے بہت سے ہمارے بچپن میں تو مشہور تھا کہ بعض مجذوب قسم کے یا پاگل قسم کے لوگ سنا کہ وہ بڑے پہلے ذکر اللہ کرتے رہتے تھے، کثرت نوافل کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے ان کا وظیفہ الٹا ہو گیا، بچوں میں یہ مشہور تھا کہ وظیفہ الٹا ہو گیا۔ حضرت نے ہمیں سکھایا وظیفہ الٹا نہیں ہوتا، دماغ الٹ جاتا ہے، تحمل نہ ہونے کی وجہ سے دماغ الٹ گیا، خشکی بڑھ گئی، پھر حتیٰ کہ وہ پاگل ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تک اپنا شیخ نہ چنو اور شیخ کے مشورے سے ذکر اذکار کرو۔ آج بھی ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون تھی، ان کو مدرسہ کھولنے کا شوق ہوا، تو انہوں نے 10 بچے رکھ لیے، پھر اس کے بعد اور تعداد بڑھا دی، ان کو سمجھایا گیا کہ اتنی تعداد آپ نہ بڑھائیں، پڑھانے میں آپ کو تحمل نہیں ہوگا، تو وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں جتنے بچے آ جائیں اور زیادہ فائدہ ہوگا، بات نہیں مانی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ آج ان کا یہ حال ہے کہ مدرسہ تو سب ختم ہو گیا اور خشکی اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے بیوٹی پارلر کھول لیا۔ اب جو قرآن شریف کھولتی ہیں تو ان کو خون نظر آتا ہے، اب نعوذ باللہ، کیا قرآن پاک کے اندر کوئی کمی ہے یا کچھ ہے، نعوذ باللہ، کیا ہوا کہ ان کا دماغ جو ہے خشک ہو کے اب ایسا ہو گیا کہ اب قرآن شریف کھولتی ہیں تو ان کو اس میں خون نظر آ رہا ہے، بند کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ شیطانی چکر ہوتا ہے، جو اسی لیے حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر پھر شیطان ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ نیک کام شروع کیا لیکن تحمل سے زیادہ بڑھ گئے اور بڑوں کی بات نہیں مانی، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ خود تلاوت سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ ہمیشہ معتدل المزاج بنائے جاتے ہیں، جب مزاج میں اعتدال نہ رہا تو اخلاق بھی غیر معتدل ہو جائیں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ اخلاق بھی غیر معتدل ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جو حضرات مسجد میں محض تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور مرشد کی رہنمائی سے نہیں کرتے، ان کے گھروں کا حال ہم نے بہت سن رکھا ہے، خطوط بھی آتے ہیں، گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر میں جا کے بیوی بچوں پر اس قدر غصہ کرنا اور مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ بتائیے ہمارا دین کیا یہ سکھاتا ہے؟ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، ہے نا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دنیا کا تو سورج اب طلوع ہوتا ہے شام کے بعد، اور ہم ایسے لوگوں کا کیا حال ہو جاتا ہے کہ گھر جاتے ہیں لال ببو کا چہرے اور مار پٹائی ان کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اخلاق بھی غیر معتدل ہو جائیں گے، اس لیے جو تجربہ کار مشائخ ہیں وہ زیادہ ذکر اور وظیفہ نہیں کراتے، بس مقررہ اوقات میں جو ذکر ہے اس کو کر لیں۔ اب یہ زمانہ ہر وقت ذکر کرنے کا نہیں ہے، ہر وقت ذکر کرنے سے آج کل خشکی بڑھ جاتی ہے، نیند میں کمی آ جاتی ہے۔ پہلے زمانے کا ذکر اور وظیفہ اس زمانے میں نہیں کرایا جا سکتا۔ پہلے زمانے میں اتنا خون ہوتا تھا کہ ہر مہینہ خون نکلوانا پڑتا تھا، اور اب خون کی اتنی کمی ہے کہ خون چڑھوانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے شیخ سے پوچھ لو کہ کتنا وظیفہ پڑھیں، اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کچھ طبیب بھی ہو کہ صحت جسمانی کی حفاظت کا بھی اسے تجربہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے مرشد اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بہترین طبیب بھی تھے، طبیب جسمانی بھی تھے، طبیب روحانی بھی تھے۔ جن کا مزاج غیر معتدل ہو گیا وہ بیوی بچوں سے لڑنے لگے، گاہکوں سے لڑنے لگے، دکان فیل ہو گئی، معاش کے بغیر مفلس اور پریشان ہو گئے۔ مزاج معتدل ہو، ہر وقت باخدا ہو، بس یہی درکار ہے کہ ہر وقت انسان باخدا رہے، دل سے باخدا ہو، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے باخدا ہو، اصل باخدا ہونا دل کا باخدا ہونا ہے۔ کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اگر زبان سے ذکر کرنے کو کوئی شیخ منع کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرے گا تو اس کی خشکی بڑھ جائے گی، اس لیے ذکر کو منع کر رہا ہے۔ پہلے زمانے کے احکام میں اور اس زمانے کے احکام میں فرق ہے، اصول ایک ہے لیکن فروعات میں کمی بیشی کا اختیار ہے۔ دیوبند میں ایک طالب علم نے، اصول ایک ہے یعنی جو فرائض واجبات اور سنت موکدہ ہیں، اس میں کسی شیخ کی، کسی ولی کی، کسی نبی کی بھی مجال نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر دے، لیکن فروعات یعنی نوافل مستحبات وغیرہ جو ہے اس میں پیر کو اختیار دے، تفویض کر دے اختیار کہ جیسے جتنا ذکر وہ بتائے اتنا ذکر کریں گے، جتنے نوافل بتائے اور اگر ملتوی کرائے ملتوی کر دیں گے۔ اصول ایک ہے لیکن فروعات میں کمی بیشی کا اختیار ہے۔ دیوبند میں ایک طالب علم نے جو کے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا لی، اس کو پیچش ہو گئی۔ اس نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت میں نے سنت سمجھ کر جو کی روٹی کھا لی جس سے مجھ کو پیچش ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہاری آنتیں صحابہ جیسی ہیں؟ تم کو اس زمانے کے بزرگوں کی نقل کرنی چاہیے کہ وہ کس کس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جن سنتوں پر اس زمانے کے اولیاء کرام عمل کر رہے ہیں بس ان پر عمل کرو، اولیاء اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کی نقل بھی جائز نہیں، ان کے قوا بہت اچھے تھے، وہ زیادہ ذکر کر کے بھی معتدل رہتے تھے۔ بس آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا ذکر گناہوں سے بچنا ہے، آج کل کے زمانے میں سب سے بڑا ذکر گناہوں سے بچنا ہے۔ متقی رہو تو 24 گھنٹوں کے عبادت گزار رہو گے، کیونکہ تقوی نام ہے عدم معصیت کا، یعنی گناہ نہیں کرنا۔ یہاں کسب نہیں ہے، ترک ہے، یعنی کوئی چیز کی مشقت نہیں ہے، کسب کمانے کے لیے نہیں جانا، جیسے روزی کمانی ہے اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، گھر سے نکلے گا، جائے گا، محنت کرے گا تب اس کو کچھ حاصل ہوگا، لیکن تقوی کے لیے کسب نہیں ہے بلکہ ترک ہے۔ حضرت فرما دیتے کہ گناہ کرنا، کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا آسان ہے؟ بھائی کام نہ کرنا آسان ہے، کام کرنا یہی ہے کسب کمانا، اور کام نہ کرنا ترک۔ جو چیز گناہ کی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو ترک کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہاں اعمال نہیں ہیں، ترک اعمال ہے، یعنی گناہ کے اعمال نہ کرو، ترک گناہ کرو، ہر وقت غم جھیلو، ہر وقت اللہ کو راضی رکھو، ایسی نسبت عطا ہوگی کہ ہر وقت باخدا رہو گے. بزرگوں نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو صاحب نسبت اولیاء اللہ ہیں ان کی تقلید کرو. امام رازی اور امام غزالی کے وظائف کی تقلید اس زمانے میں نہ کرو. وہ 70,000 وظائف کرتے تھے اور متاثر نہیں ہوتے تھے. ان کی صحت اعلیٰ تھی. بتاؤ صحابہ جیسی صحت ہماری ہے؟ پھر ہم ان کے اعمال کی نقل کیسے کر سکتے ہیں؟ جو حکم ان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفلی اعمال میں دیا اس کی تقلید سب پر واجب نہیں ہے. جیسے لا یزال لسانک رطبن من ذکر اللہ, رطبن رطبن من ذکر اللہ, کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. لیکن اب کوئی ہر وقت ذکر کرے تو اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مخاطب کون تھے اور اب مخاطب کون ہیں. جو مخاطب کے اب سے 30 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے اور 20 کلو ان کے جسم میں خون تھا, تو اب وہ ذکر 10 کلو خون رکھنے والے کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں قوتیں بہت تھیں, اب اس زمانے میں وہ قوت نہیں ہے. تو اب وظائف اور نوافل اور ذکر میں ان کی نقل جائز نہیں. یاد رکھو, یتبدل الاحکام بتبدل الزمان والمکان. ہاں, اصول ایسے بنائے گئے ہیں جن میں کسی تبدیلی کی گنجائش کی ضرورت نہیں. جو مغرب کی 3 رکعات تھیں وہ اب بھی ہیں اور قیامت تک 3 ہی رہیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کی 2 رکعات کر لو کہ اب لوگ کمزور ہو گئے ہیں, مگر فروعات اور مستحبات میں ترمیم ہو جاتی ہے. ایک شخص کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ 1,000 دفعہ اللہ اللہ کر لیا کرو. اس نے 10,000 کر لیا, گرم ہو گیا اور تھانہ بھون کی خانقاہ کے کنویں میں کود پڑا اور کنویں کے اندر بھی ذکر کر رہا تھا. اس کو مولانا شبیر علی صاحب نے نکالا اور حضرت کے پاس لے گئے. حضرت نے دم کر کے پانی دیا, ٹھیک ہو گیا. مگر پھر حضرت نے اس کی پٹائی کی کہ ہم نے 1,000 بتایا تھا, تم نے 10,000 کیوں کیا؟ شیخ طبیب ہوتا ہے, اس کی اتباع ضروری ہے. جتنا ذکر شیخ بتائے اتنا ہی کرو. اگر وہ کہہ دے چپ چاپ بیٹھو تو اس کی اتباع کرو. بس اس کا اہتمام کرو کہ میرا دل ایک لمحے کو اللہ سے غافل نہ ہو. ترک معصیت ضروری ہے, ورنہ بہت سے لوگ نوافل اشراق اور تہجد اور عمرہ کرتے ہیں مگر گناہ کبیرہ تک سے باز نہیں آتے. اب بتاؤ یہ ولی اللہ ہوں گے یا شیطان ہوں گے؟ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں, ولی اللہ تو نافرمانی سے بچتے ہیں بلکہ ایک گناہ بھی نہیں کرتے, یعنی گناہ کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے. اگر کبھی خطا ہو گئی تو رو رو کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور آئندہ کو تقویٰ کا عزم مسمم کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ جو طبیب جسمانی کا مسئلہ ہے وہی طبیب روحانی کا ہے. اگر طبیب جسمانی کہتا ہے کہ 6 6 ماشا خمیرہ مروارید صبح شام کھائیے اور آپ نے 1 1 چھٹانک کھا لیا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک صاحب کو میں نے 7 بادام بتائے, انہوں نے 1 پاؤ کھا لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے اتار کر رات بھر ٹہلتے رہے. جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ شیخ کی بات بے دلیل مان لے, جبکہ شیخ متبع سنت اور متبع شریعت ہے اور سمجھے کہ شیخ جہاں تک دیکھ رہا ہے وہاں تک میری نظر نہیں, تب کام چلے گا. اگر یہ نہیں ہے تو کام نہیں بنتا. اسی لیے شیخ کو سوچ سمجھ کر شیخ بنائے. یعنی ایک تو متبع سنت اور متبع شریعت ہو, دوسرا یہ کہ کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, اور تیسری چیز یہ کہ اس کا مزاج بھی معتدل ہو. اور حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, گر انارے می خرید خندہ می خرم. شیخ ایسا چنو جو تھوڑا ہنستا بولتا بھی ہو. یہ نہ ہو کہ ہر وقت منہ لٹکائے بزرگی جتائے بیٹھا ہے تو پھر لوگ بھی اس سے دور دور رہیں گے اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھائیں گے, دین کا نفع اس سے نہیں ہوگا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو زیادہ متانت سے رہتا ہے یہ مراد اس کے جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہے. جو زیادہ سنجیدہ رہتا ہے اس کی یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا دل مردہ ہے, اور جو ہنستا بولتا رہتا ہے یہ اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے کہ اس کا دل زندہ ہے. اس مصرے پہ واقعہ یاد آ جاتا ہے, حضرت تھانوی رحمت حضرت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حجر شریف میں حاضر تھے ایک دفعہ, تو حضرت نے سنایا کہ گر انارے می خرید خندہ می خرم, کہ جب انار خریدو تو کھلاوا خریدو. جو کھلاوا انار ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو حضرت یہ سنا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت اس کا دوسرا مصرع کیا ہے، یہ شعر جو ہے اس کا دوسرا مصرع کیا ہے، گر انار می خرید خندہ می خرم. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی شیخ جتنا بتا دے اسی پہ اکتفا کرو، جو سبق دینا ہے شیخ کو وہ اسی مصرے میں ہے. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ شیخ کے پاس علم کے اضافے کے لیے مت جاؤ، شیخ کے پاس کس لیے جاؤ؟ اپنی کیفیت احسانی حاصل کرنے کے لیے، کہ شیخ کے قلب میں جو تعلق مع اللہ کی دولت ہے وہ میرے قلب میں منتقل ہو جائے، تاکہ مجھ کو بھی عبادت کا وہ مزہ اور عبادت کی وہ کیفیت اور قیمت حاصل ہو جائے. ان تعبد اللہ کا انک ترا، جو حدیث پاک میں ہے، سب سے اعلی درجے کی عبادت کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو. تو حضرت یہ سنا رہے تھے تو حضرت نے یہ نصیحت فرمائی ان کو. پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ غالب پہ ایک دفعہ فاقہ مستی آ گئی، اس کے پاس پیسہ ویسا نہیں رہا، پینے پلانے کو کچھ رہا نہیں، تو اس نے سوچا کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں، فاقہ مستی بھی ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. تو مسجد وضو وغیرہ غسل کر کے مسجد چلے گئے. جب مسجد چلے گئے تو ابھی سنتیں ادا کی تھیں، یہ ایک شخص آیا تو اس نے غالب کو کچھ ہدیہ پیش کر دیا. جب ہدیہ دیا تو غالب نے فوراً جیب میں ٹھوسا اور جوتیاں اٹھائی اور چل دیے. کسی نے کہا صاحب ابھی تو آپ نے سنتیں پڑھی، نماز تو پڑھ لیں. تو کہنے لگے کہ بھائی میں نماز پڑھ کے کیا کروں، میرا تو سنتی سے کام چل گیا. تو اس پہ حضرت نے سنایا تھا یہ واقعہ کہ بھائی جتنا شیخ جو تعلیم دے دے، اگر ایک مصرع پڑھ دیا تو سبق اسی میں ہے، یہی سنانا مقصود ہے، تو علم کے اضافے کے لیے شیخ کے پاس نہ جائے. تو فرمایا کہ ترک معصیت ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ نوافل اشراق اور تہجد اور عمرہ کرتے ہیں مگر گناہ کبیرہ سے باز نہیں آتے. اب بتاؤ یہ ولی اللہ ہوں گے یا شیطان ہو جائیں گے؟ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں، ولی اللہ تو نافرمانی سے بچتے ہیں بلکہ ایک گناہ بھی نہیں کرتے، یعنی گناہ کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے. اگر کبھی خطا ہو گئی تو رو رو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اور آئندہ کو تقویٰ کا عزم مصمم کرتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کہ جو طبیب جسمانی کا مسئلہ ہے وہی طبیب روحانی کا مسئلہ ہے. فرمایا کہ اگر ذکر کی کثرت سے پاگل ہو گئے، دماغ میں خشکی بڑھ گئی تو شیخ کیا کرے گا؟ دماغ غیر معتدل ہو گیا، اب تو شیخ کے قابو سے باہر ہو گئے، اب شیخ بھی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ لنگوٹی باندھ کر آپ باہر نکل جائیں اور مجذوب کا لقب مل جائے، حالانکہ آپ مجذوب نہیں ہوئے، مجنو ہو گئے. پھر فرمایا کہ ایک بچہ دور سے رو رہا ہے اور اماں اماں کر رہا ہے، اور دوسرا بچہ ہے جو ماں کی گود میں خاموشی سے دودھ پی رہا ہے، اماں اماں بھی نہیں کر رہا ہے، بتاؤ کون مقرب ہے؟ عام لوگ جو بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ انہی کو زیادہ ذاکر سمجھتے ہیں جو تسبیح پر اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جو اس بچے کی طرح ہیں جو ہر وقت ماں کا دودھ پی رہا ہے اور اماں اماں نہیں کہہ رہا، وہاں تک نظر نہیں پہنچتی. بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے اعمال ظاہرہ بہت کم نظر آتے ہیں لیکن ان کی جان ہر وقت اللہ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ بعض اولیاء ایسے ہیں کہ وہ اگر تہجد میں اٹھنا چاہیں تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے پیر دباؤ تاکہ پھر سو جائیں. صحت ناساز ہے، دماغ کمزور ہے، اگر رات کو اٹھ جائیں تو دن کو پڑھا نہیں سکتے، دین سکھا نہیں سکتے، تو ان کو سلا دیتے ہیں اور بعضوں کو جگا دیتے ہیں. قرب کی بے شمار قسمیں ہیں. واہ واہ، کیوں نہ ہوگا؟ جب ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت دی ہے کہ اگر ماں باپ کو کوئی کام پڑ جائے، ان کو پتا ہو کہ میرا بچہ تھکا ہوا ہے، تو وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں تھکے ہوئے بچے کو اٹھاؤں، بلکہ خود کام کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ماؤں کو محبت سکھاتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور ایک حصہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی جس کے نتیجے میں بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اور جتنے زیرو ہیں سب آپس میں محبت کر رہے ہیں. مائیں بچوں سے محبت کر رہی ہیں، ماں باپ، اور اولاد ماں باپ سے کر رہی ہے، اور جتنے رشتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے محبت اللہ تعالیٰ کے ایک حصہ رحمت کے صدقے میں کر رہے ہیں، اور 99 حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ جو مشفق ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد سے کسی سے بھی ایسی خدمت لینا پسند نہیں کرتے کہ ان کا بچہ جو ہے اس میں غیر معتدل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے ایک محدث ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا مرید ہونے کے لیے تہجد ضروری ہے؟ میں نے کہا بالکل ضروری نہیں، کون کہتا ہے کہ تہجد ضروری ہے؟ فرض واجب سنت موقعہ ادا کر لیجئے اور گناہ نہ کریں تو آپ ولی اللہ ہیں، کیونکہ جو کسی وقت گناہ نہیں کرے گا وہ ہر وقت باخدا رہے گا، جب باخدا رہے گا تبھی تو گناہ نہیں کرے گا۔ وہ مجھ سے مرید ہو گئے اور کہا کہ میں اسی لیے مرید نہیں ہو رہا تھا کہ تہجد کی پابندی ہوگی، میرا مزاج کمزور ہے، اگر رات کو اٹھ جاؤں تو دن بھر چکر آتے ہیں، اور میں مدرسے سے پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہوں، میرے لیے رات کو اٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ ایسے کمزوروں کے لیے تہجد گزار ہونے کا ایک آسان نسخہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے، عشاء کے بعد وتر سے پہلے چند نفل پڑھنے سے تہجد کی نماز حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حضرت کو جزائے عظیم عطا فرمائے، کتنا آسان نسخہ حضرت نے شامی سے ثابت کیا ہے۔ شامی نے روایت نقل کی ہے، کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، ملا علی قاری نے لکھا ہے، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، وہ کاملین میں سے نہیں ہو سکتا جو تہجد نہ پڑھے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ وتر سے پہلے چند نوافل پڑھ لے، جیسا کہ شامی نے حدیث نقل کی ہے اور شامی کا فقہی فیصلہ ہے، فإن سنة التهجد تحصل بالتنفل بعد العشاء قبل النوم، عشاء کے بعد سونے سے پہلے نوافل پڑھنے سے سنت تہجد حاصل ہو جاتی ہے، قیامت کے دن ایسا شخص تہجد گزار اٹھایا جائے گا جو عشاء کے بعد وتر سے پہلے تہجد پڑھ لے، اور یہ کمزوروں کے لیے ہے، جو اقوا ہیں وہ رات کو اٹھیں کہ ان کے لیے یہ افضل ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ مغفرت جو ہوگی رحمت الہی سے ہوگی، غیر محدود عظمتوں کا حق محدود طاقتوں سے کہاں ادا ہو سکتا ہے، اس لیے کاملین جو ہیں وہ نظر رحمت الہی پر رکھتے ہیں، حق تعالی اگر چاہیں تو دو رکعت پر بخش دیں اور چاہیں تو 20 رکعت والے کو پکڑ لیں۔ سبحان اللہ، حضرت نے یہاں یہ بھی سکھلایا تھا کہ فرض کے بعد جتنی بھی فرض کے بعد اور وتر سے پہلے جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے تو اس میں دو سنت جو ہم فرض کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی پھر تہجد میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ فرض اور وتر کے درمیان جو نماز ہے وہ تہجد میں شمار ہوگی۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ اگر ہم 2 رکعت سنت تو ہمیں پڑھنی ہی ہے، تو اگر جس کو فرصت ہو ہمت ہو اپنے شیخ سے پوچھ لے 4 رکعت پڑھ لیا کرے، ورنہ 2 ہی رکعت پڑھ لے تو اس کو 4 رکعت تہجد کا بھی ثواب مل جائے گا، اسی 2 سنت میں 2 رکعت اور اضافہ کر لے تو 2 رکعت تہجد کا نہیں بلکہ 4 رکعت تہجد کا اس کو ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو ٹافیاں دے دیں بھائی۔